شیخ العرب العجم عارف باللہ می السنہ تبریز دورہ رومی ثانی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا منصور صاحب جو ساؤتھ افریقہ میں شیخ الحدیث ہیں ان کے اشعار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں حضرت میرے پیارے دادا شیخ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کی فرمائش پہ
کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا کیا ہے مجھے کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا کیا ہے مجھے ہے گھڑی قدس کے عالم سے تماشا ہے مجھے ہے گھڑی قدس کے عالم سے تماشا ہے مجھے کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا کیا ہے مجھے شوق وہ شوق نہیں روگ بھی وہ روگ نہیں شوق وہ شوق نہیں روگ بھی وہ روگ نہیں میں بے حیرت ہوں کہ آخر یہ ہوا کیا ہے مجھے میں بے حیرت ہوں کہ آخر یہ ہوا کیا ہے مجھے کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا کیا ہے مجھے لیلا پیاری ہے تو خالق ہوگا پیارا کتنا لیلا پیاری ہے تو خالق ہوگا پیارا کتنا خالق حسن وہ پیاروں سے بھی پیارا ہے مجھے خالق حسن وہ پیاروں سے بھی پیارا ہے مجھے کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا کیا ہے مجھے تم ہی راساں ہو میرے عشق کی چنگاری سے تم ہی راساں ہو میرے عشق کی چنگاری سے ابھی اس آگ کو دنیا میں لگانا ہے مجھے ابھی اس آگ کو دنیا میں لگانا ہے مجھے کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا کیا ہے مجھے کیسا چشمہ ہے محبت میرے مولا جس سے کیسا چشمہ ہے محبت میرے مولا جس سے پینا ایک قطرہ بنانا اس سے دریا ہے مجھے پینا ایک قطرہ بنانا اس سے دریا ہے مجھے کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا کیا ہے مجھے سنبلو لالاؤ نسرینو بنفشاں کا نہیں سنبلو لالاؤ نسرینو بنفشاں کا نہیں گیسوے مرشد مشکین کا سودا ہے مجھے گیسوے مرشد مشکین کا سودا ہے مجھے کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا کیا ہے مجھے ایک زمانے سے ہیں انگیٹھیاں ٹھنڈی دل کی ایک زمانے سے ہیں انگیٹھیاں ٹھنڈی دل کی عشق سے خواہش بے جا کو جلانا ہے مجھے عشق سے خواہش بے جا کو جلانا ہے مجھے کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا کیا ہے مجھے
مولانا منصور الحق ناصر صاحب کا مقطع ہے
جوتیاں شیخ کی سیدھی ابھی کرنی ہے مجھے جوتیاں شیخ کی سیدھی ابھی کرنی ہے مجھے درگہ شاہ پہ ناصر ابھی جانا ہے مجھے درگہ شاہ پہ ناصر ابھی جانا ہے مجھے کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا کیا ہے مجھے ہر گھڑی قدس کے عالم سے تماشا ہے مجھے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
قریب قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے بندے نے اس کیا کہ نہ جانے کون سی اس نے ادھر نظر ڈالی نہ جانے کون سی اس نے ادھر نظر ڈالی کہ اپنی ہستی ہی میں نے فروخت کر ڈالی نہ جانے کون سی اس نے ادھر نظر ڈالی کہ اپنی ہستی ہی میں نے فروخت کر ڈالی کہ اپنی ہستی ہی میں نے فروخت کر ڈالی اور زہے نصیب سمر ہوں میں ایسی ڈالی کا رہے نصیب سمر ہوں میں ایسی ڈالی کا جو باغ دین کی سب سے ہے معتبر ڈالی رہے نصیب سمر ہوں میں ایسی ڈالی کا جو باغ دین کی سب سے ہے معتبر ڈالی نہ جانے کون سی اس نے ادھر نظر ڈالی کہ اپنی ہستی ہی میں نے فروخت کر ڈالی کہ اپنی ہستی ہی میں نے فروخت کر ڈالی دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالغ منزل ہوا دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالغ منزل ہوا راہ رو جو پیروکار رہبر کامل ہوا راہ رو جو پیروکار رہبر کامل ہوا دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالغ منزل ہوا جو پیروکار رہبر کامل ہوا دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالغ منزل ہوا راہ رو جو پیروکار رہبر کامل ہوا، اور عاشقان خالق جنت میں جو شامل ہوا، عاشقان خالق جنت میں جو شامل ہوا، جیتے جی وہ جنت الفردوس میں داخل ہوا، عاشقان خالق جنت میں جو شامل ہوا، جیتے جی وہ جنت الفردوس میں داخل ہوا، جیتے جی وہ جنت الفردوس میں داخل ہوا، اور بارگاہ ایزدی میں پیار کے قابل ہوا، بارگاہ ایزدی میں یعنی اللہ تعالی کے نزدیک، بارگاہ ایزدی میں پیار کے قابل ہوا، خنجر خون تمنا سے جو دل بسمل ہوا، خنجر خون تمنا سے جو دل بسمل ہوا، بارگاہ ایزدی میں پیار کے قابل ہوا، خنجر خون تمنا سے جو دل بسمل ہوا، اور اے سوارے کشتیے تقوا نہ ہونا مطمئن، اے سوارے کشتیے تقوا نہ ہونا مطمئن، ڈوبنے کا حادثہ اکثر لب ساحل ہوا، اے سوارے کشتیے تقوا نہ ہونا مطمئن، اے سوارے کشتیے تقوا نہ ہونا مطمئن، ڈوبنے کا حادثہ اکثر لب ساحل ہوا، ڈوبنے کا حادثہ اکثر لب ساحل ہوا، اے سوارے کشتیے تقوا نہ ہونا مطمئن، ڈوبنے کا حادثہ اکثر لب ساحل ہوا، ڈوبنے کا حادثہ اکثر لب ساحل ہوا، اے سوارے کشتیے تقوا نہ ہونا مطمئن، ڈوبنے کا حادثہ اکثر لب ساحل ہوا، اور جب نکالا قلب سے حظ مراتب کا خیال، جب نکالا قلب سے حظ مراتب کا خیال، تب کہیں جا کر کسی کو مرتبہ حاصل ہوا، جب نکالا قلب سے حظ مراتب، یعنی مراتب کے کیا جو مزہ ہے جب وہ دل سے نکل جاتا ہے تب اللہ تعالی مرتبہ عطا فرماتے ہیں، جب نکالا قلب سے حظ مراتب کا خیال، جب نکالا قلب سے حظ مراتب کا خیال، تب کہیں جا کر کسی کو مرتبہ حاصل ہوا، اور حوصلے والوں کے حق میں سہل ہے راہ سلوک، حوصلے والوں کے حق میں سہل ہے راہ سلوک، وہ جو کم ہمت ہیں ان کو راستہ مشکل ہوا، وہ جو کم ہمت ہیں ان کو راستہ مشکل ہوا، حوصلے والوں کے حق میں سہل ہے راہ سلوک، وہ جو کم ہمت ہیں ان کو راستہ مشکل ہوا، وہ جو کم ہمت ہیں ان کو راستہ مشکل ہوا، اور شعر دیکھیں کہ جب ہوا دیدار تو مجھ میں نہ تھی تاب نظر، جب ہوا دیدار تو مجھ میں نہ تھی تاب نظر، جب نہیں دیکھا تو پھر بے تاب میرا دل ہوا، جب ہوا دیدار تو مجھ میں نہ تھی تاب نظر، جب نہیں دیکھا تو پھر بے تاب میرا دل ہوا، جب ہوا دیدار تو مجھ میں نہ تھی تاب نظر، جب نہیں دیکھا تو پھر بے تاب میرا دل ہوا۔
ادھر آ جائیے، ادھر کرسی رکھی،
انہوں نے اپنی خانقاہ ادھر بنائی ہوئی ہے پیچھے۔
اوپر آ جائیے، اوپر، نہیں نہیں نیچے آپ کو تکلیف ہوگی تو اوپر آ جائیے، تکلف مت کرو، کوئی حرج نہیں۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ جو پرسوں حضرت والا کے ملفوظات میں تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ، سائنس کے اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا، یہی اسٹوڈنٹ ہے، حضرت والا نے فرمایا دیسی آم کو لنگڑا آم بنانے کا طریقہ، حضرت سلیم الحق صدیقی صاحب نے، قریب آ جائیے، تو وہ جگہ بھی ہمیں، ہم جب وہاں گئے تھے ٹنڈو جام، تو حضرت سلیم صدیقی صاحب نے وہ جگہ بھی ہمیں دکھائی جہاں پر حضرت والا نے یہ فرمایا تھا مضمون، یہ مضمون کہ لنگڑے آم کو، دیسی آم کو لنگڑا آم بنانا، یہ اس کا طریقہ انہوں نے بتایا, اور انہوں نے پھر ہم سے بتایا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے ہم حضرت والا کو بتا رہے ہیں, رات میں شام میں حضرت والا نے ہمیں سمجھایا کہ دیسی دل کو جو ہے وہ لنگڑا دل نہیں تگڑا دل بناؤ. دیکھیے ایک شعر آپ کے لیے دوبارہ پڑھتا ہوں سلیم بھائی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالغ منزل ہوا, راہ رو جو پیروکار رہبر کامل ہوا, اور اے سوارے کشتی تقوی نہ ہونا مطمئن, اے سوارے کشتی تقوی نہ ہونا مطمئن, ڈوبنے کا حادثہ اکثر لب ساحل ہوا, ڈوبنے کا حادثہ اکثر لب ساحل ہوا, ڈوبنے کا حادثہ اکثر لب ساحل ہوا, اے سوارے کشتی تقوی نہ ہونا مطمئن.
واہ واہ واہ,
اے سوارے,
سمجھے کہ اب تو ساحل مل گیا ہے, تقوی میں کامل ہو گئے, اطمینان ہو گیا نفس پر, ایسی موقع پر نفس جو ہے وہ غرق کر دیتا ہے. ربی ساحل, ساحل تک پہنچ گیا تھا کہ وہی ڈوب بھی گئے. اللہ محفوظ رکھے, خصوصاً جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب عطا فرمایا ہے ان کے لیے تو خصوصی طور پہ یہ شعر بہت ہی, اس پہ لکھ کے اپنے پاس رکھتے ہمیں, میں بھی رکھوں گا
یاد کریں تو کمال ہے نا.
سوارے کشتی تقوی نہ ہونا مطمئن,
ڈوبنے کا حادثہ,
ڈوبنے کا حادثہ اکثر لب ساحل. میں ہماری ڈائری میں لکھ دینا یہ چیز ہے.
یہ بندے کا خطاب خود اپنے آپ سے, یہ تو حضرت والا کی انتہائی درجے کی انکساری ہے. اے سوارے کشتی تقوی نہ ہونا مطمئن, اے سوارے کشتی تقوی نہ ہونا مطمئن, ڈوبنے کا حادثہ اکثر لبے ساحل ہوا, اندری رامی تراشو می خراش. حضرت مولانا فرماتے ہیں, حضرت تھانوی اس شعر کو جگہ جگہ نقل فرماتے ہیں, اندری راہ اس راستے میں, اندری راہ می تراشو می خراش, تا دم آخر دم فارغ مباش. اس راستے میں ہر وقت تراش و خراش کی ضرورت ہے, آخر دم تک فارغ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اے سوارے کشتی تقوی نہ ہونا مطمئن, ڈوبنے کا حادثہ اکثر لب ساحل ہوا, ڈوبنے کا حادثہ اکثر لب ساحل ہوا, اور جب ہوا دیدار تو مجھ میں نہ تھی تاب نظر, جب ہوا دیدار تو مجھ میں نہ تھی تاب نظر, جب نہیں دیکھا تو پھر بے تاب میرا دل ہوا, جب نہیں دیکھا تو پھر بے تاب میرا دل ہوا, اور جب سے تقوی کی حقیقت کھل گئی ہے قلب پر, جب سے تقوی کی حقیقت کھل گئی ہے قلب پر, ارتکاب معصیت کا خواب بھی مشکل ہوا, ارتکاب معصیت کا خواب بھی مشکل ہوا, اور آج پھر آنکھوں کی قسمت جاگ اٹھی اے اثر, آج پھر آنکھوں کی قسمت جاگ اٹھی اے اثر, آج پھر ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا, آج پھر آنکھوں کی قسمت جاگ اٹھی ہے اثر, آج پھر ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا, آج پھر آنکھوں کی قسمت جاگ اٹھی ہے اثر, آج پھر ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا, جب ہوا دیدار تو مجھ میں نہ تھی تاب نظر, جب نہیں دیکھا تو پھر بے تاب میرا دل ہوا.
معارف ربانی سفر ریونین حضرت والا رحمت اللہ علیہ. ایک مجذوبہ کا واقعہ. میرے شیخ نے فرمایا کہ جونپور میں ایک مجذوبہ رہتی تھی, عورتیں بھی تکوینیات میں ہو جاتی ہیں, وہ شیخ اور خلیفہ تو نہیں بن سکتی لیکن مجذوب ہو جاتی ہیں, صاحب خدمت ہو جاتی ہیں. بولوں میرے شیخ نے فرمایا کہ جونپور میں ایک مجذوبہ رہتی تھی، عورتیں بھی تکوینیات میں ہو جاتی ہیں، وہ شیخ اور خلیفہ تو نہیں بن سکتی لیکن مجذوب ہو جاتی ہیں، صاحب خدمت ہو جاتی ہیں۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا کہ جب مولانا گنگوہی کا انتقال ہوا تو اس مجذوبہ نے جونپور میں اعلان کیا کہ گنگوہ میں بڑے مولانا کا انتقال ہو گیا۔ اس کا کشف اتنا زبردست تھا، کہاں جونپور اور کہاں گنگوہ، اس زمانے میں نہ کوئی تار تھا نہ ٹیلی فون۔ یہ قصہ میرے شیخ نے سنایا تھا۔ اختر سے یہ باتیں سن لو، یہ باتیں سنانے والے پھر کم ملیں گے۔ اللہ کے فضل سے بزرگوں کی اتنی طویل مدت تک خدمت میں رہنے کا موقع کم لوگوں کو ملتا ہے، اور میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک گاؤں میں ایک مجذوبہ صاحب خدمت تھی، اس کے بعد اس کا منصب تکوینی طور پر اس کے گاؤں کی مسجد کے امام صاحب کو ملنے والا تھا۔ اس کو اللہ کی طرف سے کشف ہو گیا کہ اب تیرا انتقال ہونے والا ہے اور تیرا درجہ مسجد کے امام صاحب کو منتقل کرنا ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ امام صاحب کی تقریر جب ہوتی ہے تو تم کو ان کی کس بات میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو جاہل آدمی ہیں، ہم تو کچھ سمجھ نہیں سکتے، لیکن جب امام صاحب تقریر کے دوران کہتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ سمجھے تو مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ مجذوبہ نے کہا کہ جب امام صاحب کہیں کہ کچھ سمجھے تو تم کھڑے ہو کر کہہ دینا کہ امام صاحب آپ بھی کچھ سمجھے۔ دیکھیے اس طرح ڈیوٹی منتقل ہو رہی ہے جی۔ لہذا جب امام صاحب نے کہا کہ آپ لوگ کچھ سمجھے تو اس کا جاہل شوہر کھڑا ہوا اور کہا کہ امام صاحب آپ بھی کچھ سمجھے، بس امام صاحب ممبر پر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ اسی وقت ان کو وہ مقام مل گیا، اور اس کا شوہر جب لوٹ کر آیا تو عورت مر چکی تھی۔ یہ تکوینی انتظامات ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے۔ ملا علی قاری نے بھی ان واقعات کو لکھا ہے کہ ہر بستی میں تکوینی قطب اور صاحب خدمت وغیرہ ہوتے ہیں۔ علامہ شاعرانی نے بھی لکھا ہے کہ میں اپنی بستی کا قطب بنایا گیا ہوں۔ جو بات امت میں اکابر کی زبانوں سے تواتر سے چلی آ رہی ہے اس کی تردید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی کو زبردستی منوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان باتوں کا عوام میں زیادہ تذکرہ کرنے کی اور زیادہ اہمیت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ورنہ عام لوگ بس ان باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اعمال سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اصل چیز تو اعمال ہیں، پھر وہ مجذوبوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں، حالانکہ مجذوب تو قطب الارشاد کا چپراسی ہوتا ہے، یعنی وہ اولیاء خواص جو اشاعت دین میں مصروف ہیں قطب الارشاد کہلاتے ہیں، ان کے بڑے درجات ہیں، ان کے مقابلے میں مجاذیب کا مقام بہت کمتر ہے۔ قطب الارشاد کا مقام، حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو جب خطوط آتے کہ اگر آپ کانگریس میں شامل نہ ہوئے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، تو حضرت حکیم الامت ایسے خطوط کو پڑھ کر پھاڑ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اس زمانے میں دو مجذوب خانقاہ تھانہ بھون میں حضرت کے پہرے پر آ گئے، کوئی ان کو جانتا بھی نہ تھا، وہ تھانہ بھون کے نہیں تھے۔ ایک مجذوب کی ڈیوٹی ختم ہوتی تو دوسرا مجذوب آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن بعض علماء نے کہا کہ حضرت یہ مجذوب یہاں پہلے نہیں تھے، جب سے آپ کے قتل کے خطوط آ رہے ہیں تب سے یہاں نظر آ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، آپ کسی دن ان سے مل لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ جس کی نظر جاذب پر ہوتی ہے وہ مجذوب سے نہیں ملتا۔ سبحان اللہ،
کھینچنے والے پر ہوتی ہے، جاذب معنی کھینچنے والا، جس کی نظر کھینچنے والے پر ہوتی ہے وہ کھینچے ہوئے پہ نظر نہیں کرتا۔ مجذوب تو کھینچا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب کیا ہوا ہے، اور جاذب اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے اس کی نظر ان لوگوں پر نہیں ہوتی جن کو اللہ نے کھینچا ہوا ہے۔ کھینچنے والا تو اللہ ہے، جس کی نظر کھینچنے والے پر ہوتی ہے وہ کھینچے ہوئے کی پر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ۔
حضرت نے فرمایا کہ جس کی نظر جاذب پر ہوتی ہے وہ مجذوب سے نہیں ملتا، چنانچہ حضرت ایک دن بھی ان مجذوبوں سے نہیں ملے، لہذا مجذوبوں کی تلاش اور ملاقات کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مجذوب وہی کرتا ہے جو اس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے خلاف وہ دعا بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر تکوینی طور پر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس وقت اللہ کی مرضی کفار کو غلبہ دینے کی ہے، تو وہ اللہ سے دعا بھی نہیں کرے گا کہ یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور سالک قطب الارشاد جو دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے مفید ہیں، ان سے دعا کرائیے۔ مجذوب تو جس ڈیوٹی پر ہے اس کے منہ سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں، اور قطب الارشاد کی دعاؤں سے قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سوء قضا کو حسن قضا سے تبدیل کرا سکتے ہیں، کیونکہ وہ عارف ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے،
يرد لکھا ہے،
يرد القضاء،
ہاں لا يرد القضاء،
دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء۔ اس حدیث کی شرح دیکھیے، اللہ علی قاری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اگر اللہ اپنی قضاء یعنی اپنے فیصلے کو نہ بدلتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ سکھاتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قضاء مخلوق نہیں بدل سکتی، لیکن اللہ خود اپنی قضاء اور اپنے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ مثنوی میں سوء قضاء کو بدلنے کی دعا کا عجیب عنوان۔ مولانا رومی نے مثنوی میں اس حدیث کی شرح یوں کی ہے کہ اے خدا، آپ کی قضاء آپ پر حاکم نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کا فیصلہ آپ پر حکومت کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اللہ اپنے فیصلے کو نہ بدل سکتا تو پھر اللہ کہاں رہتا، وہ تو اپنے فیصلے کا محکوم ہو جاتا۔ پس اے اللہ، آپ کا فیصلہ آپ کا محکوم ہے، آپ اپنے فیصلے پر حاکم ہیں، لہذا سوء قضاء کو آپ حسن قضاء سے بدل دیجئے۔ کبھی کبھی یہ دعا کر لیا کیجئے کہ اے اللہ، اگر میرا خاتمہ میری شامت اعمال سے آپ نے خراب لکھا ہے اور مجھ کو جہنمی لکھ دیا ہے، تو اپنے اس فیصلے کو، اس سوء قضاء کو حسن قضاء سے بدل دیجئے۔ اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ وہ اس فیصلے کو بدل کر جنتی لکھ دیں گے۔ اپنی تقدیریں اسی
جملہ
جی، کبھی کبھی یہ دعا کر لیا کیجئے کہ اے اللہ، اگر میرا خاتمہ میری شامت اعمال سے آپ نے خراب لکھا ہے اور مجھ کو جہنمی لکھ دیا ہے، تو اپنے اس فیصلے کو، اس سوء قضاء کو حسن قضاء سے بدل دیجیے۔ اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ وہ اس فیصلے کو بدل کر جنتی لکھ دیں گے۔ اپنی تقدیریں اسی زندگی میں بدلوا لیجیے۔ دعا کیجیے، اللہ سے کہیے کہ اے اللہ، اگر مستقبل میں مجھ پر فالج گرنا ہے، لقوہ گرنا ہے، کینسر میں مبتلا ہونا مقدر ہے، یا گردے بیکار ہونا ہے، جتنی بھی سوء قضاء ہے میرے لیے یا میرے گھر والوں کے لیے، میرے دوستوں کے لیے، تو اے اللہ، جملہ سوء قضاء کو حسن قضاء سے بدل دیجئے۔ انشاءاللہ آپ بھی، آپ کے گھر والے بھی، اور دوست احباب بھی سب خیریت سے رہیں گے۔ اللہ میاں سے رونے کا اور دعاؤں کا معمول بنائیے۔ کتنی بڑی دعا ہے کہ اے اللہ، اگر میری شامت عمل سے آپ نے میرے لیے شقاوت، بدبختی، سوء خاتمہ اور جہنم لکھا ہے، تو اس سوء قضاء کو اپنی رحمت سے حسن قضاء سے بدل دیجئے، کیونکہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا، اگر آپ اپنا فیصلہ نہ بدلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیوں سکھاتے، اور مولانا رومی کا یہ جملہ ضرور یاد کر لیجئے کہ اے خدا آپ کی قضا یعنی آپ کے فیصلے کو آپ پر حکومت کا اختیار نہیں ہے، آپ اپنی قضا پر حاکم ہیں، لہذا اپنی سوئے قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجئے۔ دعا کر لیجئے کہ اللہ عمل کی توفیق دے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ والا بنا دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ کھانے کے بعد کی مسنون دعا۔ حضرت والا یہ ارشادات کھانے کے بعد دسترخوان اٹھانے سے پہلے فرماتے رہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب میزبان کو کھانے کے بعد کی دعا دوں گا بغیر ہاتھ اٹھائے، کیونکہ کھانے کے بعد کی دعا کی سنت میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ پھر یہ مسنون دعا فرمائی، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ اے اللہ، مولانا رشید بزرگ کے گھر نیک بندے کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے ان کے اور ان کے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں اور روزے دار افطار کرتے رہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اس دعائے مسنونہ میں رزق ظاہری اور رزق باطنی دونوں کی دعا ہو گئی، کیونکہ جب اللہ خوب زیادہ دے گا تبھی تو کھلائیں گے، اور نیک بندوں کے آنے سے صالحین کی صحبت بھی میسر آئے گی جو جڑ ہے دین کی، لہذا ظاہری اور باطنی دونوں رزق کی دعا ہو گئی۔ دسترخوان اٹھانے کی مسنون دعا۔ آخر میں حضرت والا نے دسترخوان اٹھانے کی مسنون دعا پڑھی، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ غیر مکفیم ولا مودعیم ولا مستغنن عنہ ربنا۔ پھر فرمایا کہ آج کی مجلس کا رنگ تو عجیب تھا، کیسی مزیدار مجلس تھی، اللہ قبول فرمائے۔ تقریباً 2:30 کے قریب خانقاہ کے لیے سینٹ پیئر واپسی ہوئی، کار میں حضرت والا کے ساتھ احقر راقم الحروف اور یوسف صاحب فرانسیسی، برادر حبیب اللہ صاحب فرانسیسی اور مولانا داؤد صاحب تھے، جبکہ مولانا داؤد صاحب کار چلا رہے تھے۔ کار میں حضرت والا نے یہ شعر سنایا جو غالباً اسی وقت موضوع ہوا تھا، میں کرتا ہوں چمن میں یاد ان کو رات دن اختر، میں کرتا ہوں چمن میں یاد ان کو رات دن اختر، مگر مشتاق رہتی ہیں میری آہیں بیاباں کی۔ میں کرتا ہوں چمن میں یاد ان کو رات دن اختر، مگر مشتاق رہتی ہیں میری آہیں بیاباں کی۔ حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم اس پہ فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا عمدہ شعر ہے، اللہ حضرت والا کے درد سے امت کو قیامت تک کے لیے مستفید فرمائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ عشق مجازی کے گندا ہونے کی ایک دلیل۔ پھر راستے میں یوسف صاحب فرانسیسی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ ناف کے اوپر کے اعضاء سے ہوتی ہے، یعنی جسم اعلیٰ سے، کیونکہ یہ محبت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور جو محبت دنیاوی ہوتی ہے عورتوں سے یا لڑکوں سے وہ ناف کے نیچے سے کی جاتی ہے، اس محبت کا آخری مقام ناف کے نیچے ہے، اسی سے سمجھ لو کہ یہ نیچا کام ہے، یہ نیچے لوگ ہیں، نیچی ذات ہیں، یہ اعلیٰ لوگ نہیں ہیں۔ فاعل و مفعول دونوں نیچے والے کام کرتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ یہ عشق گندا ہے، اگرچہ لاکھ سر اف گندا رہے مگر عاشقوں کا دل پراگندا رہے گا۔ 16 ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 4 ستمبر 1993 بروز ہفتہ 9 بجے صبح خانقاہ ریونین سینٹ پیئر۔ حضرت کی عجیب بات ہے کہ دن تاریخ اور وقت تک نوٹ کر کے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی ایک ایک بات کو حضرت نے اس میں ضبط فرمایا۔ موت کی ریل اور دنیا کا پلیٹ فارم۔ حضرت والا اپنے کمرے سے خانقاہ تشریف لائے، خانقاہ میں احقر راقم الحروف اور یوسف صاحب فرانسیسی تھے، فرمایا کہ میر غم جدائی میں ہے، کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی اور یوسف عیش آشنائی میں ہے، جس کو اللہ جس حال میں رکھیں اسی میں خوش رہنا چاہیے، وہی حال اس کے لیے اچھا ہے۔ پلیٹ فارم پر ایک شخص اپنا سامان لیے ہوئے ریل کے انتظار میں بیٹھا ہے اور دوسرا فرسٹ کلاس کے ویٹنگ روم میں بیوی سے مزے لے رہا ہے، لیکن جب ریل آئے گی تو دونوں کو لے جائے گی۔ اسی طرح موت کی ریل دونوں کو آخرت کی منزل پر پہنچا دے گی۔ اللہ، لیکن اللہ اپنے عاشقوں کو بغیر اسباب عیش کے عیش میں رکھتا ہے، کیونکہ وہ خالق اسباب عیش ہے، لہذا بغیر اسباب کے وہ اپنے عاشقوں کو مست رکھتا ہے اور ایسی لذت باطنی دیتا ہے کہ بعض غافل اہل عیش اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ اہل ریونین کے لیے دو شعر۔ بعد اثر کچھ حضرات تشریف لائے تو فرمایا کہ آج ریونین کے دوستوں کے لیے میں نے یہ شعر کہا، جب اڑ جاؤں گا میں کراچی کی جانب، کہاں مجھ کو پاؤ گے ریونین میں، جب اڑ جاؤں گا میں کراچی کی جانب، کہاں مجھ کو پاؤ گے ریونین میں، سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن، عجب لطف ملتا ہے ریونین میں، سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن، عجب لطف ملتا ہے ریونین میں۔ اس ملاقات کو غنیمت سمجھو، پھر یہ باتیں کہاں سنو گے۔ اس کے بعد چائے کا وقت ہو گیا، یعقوب لمباد صاحب اپنے گھر سے حضرت والا کے لیے کچھ سموسے بنوا کر لائے، جو چائے کے ساتھ پیش کیے۔ فرمایا کہ یہ سموسے میں کسی اور کو نہیں دوں گا، کیونکہ ان کی تعداد بتا رہی ہے کہ یہ صرف میرے لیے لائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء۔ جو چیز آدمی اپنے شیخ کے لیے لائے اور دوسرے اسے کھائیں تو لانے والے کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ صرف میرا شیخ کھائے۔ سبحان اللہ، حضرت فرما رہے ہیں اس میں، سبحان اللہ، حضرت والا اپنے خدام کی کس کس انداز سے دلجوئی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا برکت صرف بالائی میں آتی ہے؟ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب کے لیے پسے ہوئے پستہ بادام بالائی میں ڈال کر ایک میزبان لائے، دسترخوان پر اور کھانا بھی تھا۔ حضرت نے بادام اور بالائی تھوڑی سی کھا کر چھوڑ دی تو ایک دیہاتی بار بار اس بالائی کو کھانے لگا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ کیوں کھا رہے ہو، یہ تو میزبان میرے لیے لایا ہے، تم کھاؤ گے تو اس کے دل میں تکلیف ہوگی۔ کہنے لگے کہ حضرت آپ کا دستے مبارک اس میں لگا ہے، میں برکت کے لیے کھا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا دستے مبارک تو اس دال میں بھی لگا ہے، تم دال کیوں نہیں کھاتے؟ کیا برکت صرف بادام اور بالائی میں آتی ہے، دال میں نہیں آتی؟ سبحان اللہ، بزرگوں کی باتوں میں کیسا نور ہوتا ہے اور ان میں کیسی نصیحت ہوتی ہے۔ دسترخوان پر نمک پارے بھی تھے، حضرت نے اپنے دستے مبارک سے ایک ایک نمک پارا سب کو تقسیم کیا اور فرمایا کہ اپنے شیخ کے ہاتھ سے چھوٹی سی چیز بھی مل جائے تو مرید کے لیے بہت قیمتی ہوتی۔ سبحان لیلا سب کو پلاؤ قورمہ بھیجتی تھی اور مجنو کے لیے سوکھی روٹی۔ مجنو کو اس سوکھی روٹی میں کیا مزہ آتا تھا، رونے لگتا تھا کہ آہ میری لیلا کے ہاتھوں سے یہ روٹی ملی ہے۔ اسی طرح یہ رزق جو ہے مولا کے ہاتھوں سے ملا ہے، خالی زمین سے پیدا نہیں ہوا۔ وفی السماء رزقکم، یہ رزق آسمان سے اترا ہے، ہمارے مولا نے عطا فرمایا ہے۔ اس تصور سے اللہ والے کھاتے ہیں تو ان کو رزق میں کچھ اور ہی مزہ آتا ہے۔ 16 ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 4 ستمبر 1993 بروز ہفتہ بعد عشاء 9:15 بجے، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ سینٹ پیئر۔ رزق کا یقینی دروازہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں تقوی کی برکت نازل فرمائی کہ اگر تم گناہوں سے بچو گے، ہمیں راضی رکھو گے، ہماری نافرمانی نہیں کرو گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، تو ہم تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے لہذا پکا ہے، اس میں کسی قسم کے خسارے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ باقی دنیا میں روزی کے جتنے ذرائع ہیں، بزنس ہو، ملازمت ہو، ہر ایک میں خسارے کا خطرہ موجود ہے۔ کوئی ملازم ہے تو نکالا جا سکتا ہے، اس کی روزی منقطع ہو سکتی ہے۔ تجارت میں گھاٹا آ سکتا ہے یا نہیں، لیکن تقوی ایک ایسی تجارت ہے جس میں رزق یقینی ملے گا، کبھی گھاٹا نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ رزق کا اتنا یقینی دروازہ کوئی نہیں جیسا تقوی کا دروازہ ہے۔ تقوی اختیار کرنے سے رزق یقینی ملے گا۔ پوری کائنات میں رزق کے جتنے دروازے ہیں سب میں خسارے کا امکان ہے۔ نواب کا بچہ، رئیس ابن رئیس اور کروڑ پتی سب خسارے میں آ سکتے ہیں اور بھیک مانگ سکتے ہیں۔ کوئی ایسی بیماری لگ سکتی ہے کہ ساری تجارت اس کے علاج میں لگ گئی اور پھر بھی اچھے نہ ہوئے، دکان بک گئی، مکان بک گیا اور آخر میں امریکہ میں جا کر کسی ہسپتال میں مر گئے۔ پوری کائنات میں رزق کی یقینی راہ تقوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ ابوالحق صاحب کے درجات کو اللہ تعالی بلند فرمائے، حضرت نے کراچی میں یہ مضمون بیان فرمایا تھا کہ رزق کا یقینی راستہ تقوی ہے، جو لا یحتسب بھی ہے کہ رزق بغیر شان و گمان مل جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آسانی سے مل جائے، اس کے تمام امور آسان ہو جائیں، جتنا آسان ہو جائے اور کہیں بھی اس کو مشکل پیش نہ آئے، جینا آسان ہو جائے، اس کے تمام امور آسان ہو جائیں، جینا آسان ہو جائے اور کہیں بھی اس کو مشکل پیش نہ آئے۔
نکالیے 11 ستمبر، اس میں اسری یونین کا کچھ تھوڑا سا جغرافیہ بھی آ گیا ہے، وہ بہت خوبصورت جزیرہ ہے۔ وہاں تو میں تو لکھتا نہیں تھا، اس میں تو خود بخود ہی لکھا گیا، میں تو زیادہ حضرت کے ملفوظات ہی لکھتا تھا، اس میں بھی ملفوظات ہی ہیں مگر کچھ لائنیں ہیں، وہاں کا نقشہ کسی گیا اس میں، میں ان کا سنا دوں، جس وقت اثر بھی ہیں شاعر بھی ہیں، ان کو مزہ زیادہ آئے گا، اور مجھے بھی پڑھ کے مزہ آیا اس میں۔ 11 ستمبر کا ہے۔
23 ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 11 ستمبر 1993 بروز ہفتہ، آج صبح 11:30 بجے مولانا عمر فاروق صاحب احقر کے کمرے میں آئے۔ احقر سفر نامہ لکھ رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ مولانا رشید بزرگ صاحب آئے تھے اور حضرت والا کے ساتھ ابھی ابھی لی مارک کی پہاڑیوں کی سیر کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اور حضرت والا دامت برکاتہم نے احقر کے لیے فرمایا ہے کہ مولانا داؤد کے ساتھ آ جائے۔ مولانا داؤد صاحب کچھ ضروری کاموں سے فارغ ہو کر تقریباً 12 بجے خانقاہ سے روانہ ہوئے۔ کار میں ان کے ساتھ احقر اور الیاس صوفی صاحب تھے۔ مولانا عمر فاروق اور حسن پٹیل صاحب ہم سے پہلے جا چکے تھے۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہماری کار پہاڑی راستوں سے گزر رہی تھی۔ آج موسم قدرے گرم تھا اور پہاڑ کی سیر کے لیے نہایت موزوں۔ جتنی بلندی کی طرف ہم بڑھتے جاتے تھے منظر خوشنما ہوتا جاتا تھا۔ دور نیچے سمندر نظر آ رہا تھا اور چاروں طرف سبزے سے لدے ہوئے بلند قامت پہاڑ اور ان کے وسیع قدرتی سبززار گویا زمین پر مخمل بچھا ہوا تھا۔ مولانا عمر فاروق اور حسن پٹیل صاحب ہم سے پہلے جا چکے تھے۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہماری کار پہاڑی راستوں سے گزر رہی تھی۔ آج موسم قدرے گرم تھا اور پہاڑ کی سیر کے لیے نہایت موزوں۔ جتنی بلندی کی طرف ہم بڑھتے جاتے تھے منظر خوشنما ہوتا جاتا تھا۔ دور نیچے سمندر نظر آ رہا تھا اور چاروں طرف سبزے سے لدے ہوئے بلند قامت پہاڑ اور ان کے وسیع قدرتی سبززار گویا زمین پر مخمل بچھا ہوا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی کوہ پیمائی کے بعد پہاڑوں کی بلندیوں پر سرو قد درختوں کی قطاریں نظر آئیں اور نہایت ہلکا کوہر سبز پوش پہاڑوں پر مثل آنچل کے گر رہا تھا، لیکن اتنا ہلکا تھا کہ منظر صاف نظر آ رہا تھا. ایک بجے کے قریب ہم منزل مقصود پر پہنچ گئے اور الحمدللہ وہاں محبی و محبوبی مرشدی عارف باللہ حضرت والا دامت برکاتہم کو پا لیا. ورنہ اب تک ان مناظر میں احقر کو کچھ مزہ نہیں آ رہا تھا. حضرت والا کے بغیر احقر کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اور دوستوں کے ساتھ بھی تنہائی محسوس ہو رہی تھی اور احقر کو اپنے یہ شعر یاد آ رہے تھے جو کسی زمانے میں حضرت کی یاد میں کہے تھے. سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلدے بریں، سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلدے بریں، اور قیامت کا سما تم سے بچھڑ جانے میں. سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلدے بریں، اور قیامت کا سما تم سے بچھڑ جانے میں ہے. پاس اگر تم ہو تو ہے آباد ویرانہ میرا، ورنہ آبادی بھی شامل میرے ویرانے میں ہے. پاس اگر تم ہو تو ہے آباد ویرانہ میرا، ورنہ آبادی بھی شامل میرے ویرانے میں ہے. اس مقام کا نام فرانسیسی زبان میں فینٹس ہے، اس کا ترجمہ ہے کھڑکی. کیونکہ یہ پہاڑ اتنی بلندی پر ہے کہ یہاں سے تمام پہاڑوں کی چوٹیاں ایسی نظر آتی ہیں جیسے بلند چھت کی کھڑکی سے میدان. علاوہ ریونین کے بلند ترین سیاہ پہاڑ کے کہ وہ اس سے بھی بلند ہے. حضرت والا نے احقر سے فرمایا کہ وہاں سامنے جا کر دیکھو کیا منظر ہے، اور اللہ تعالی سے جنت مانگ لو کہ یہ دنیا فانی جب ایسی حسین بنائی ہے تو جنت کیسی ہوگی. یہ پہاڑ اور درخت اور یہ خوشنما مناظر تو زلزلہ قیامت کی زد میں ہیں. یہ پہاڑ اور درخت اور یہ خوشنما مناظر تو زلزلہ قیامت کی زد میں ہیں. ایک دن قیامت کا زلزلہ ان کو ختم کر دے گا. لہذا اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو کہ اے اللہ، ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور ان اعمال کی توفیق بھی جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں اور ان اعمال سے بھی جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں. جنت کا ہمارا استحقاق تو نہیں ہے، لیکن دوزخ کے عذاب کا تحمل نہیں ہے. اس لیے بدون استحقاق محض اپنے کرم سے ہم سب کو جنت نصیب فرما دیں. آمین آمین. احقر نے آگے بڑھ کر جب بلندی سے نیچے کی طرف دیکھا تو اتنا حسین منظر پہلے کبھی نگاہوں سے نہیں گزرا تھا. نیچے سبز پوش پہاڑوں کے ساکت و خاموش عظیم القامت خیمے جا بجا پہلو ب پہلو گڑے ہوئے تھے، اور گہرائی در گہرائی میں سانپ کی طرح بلکھاتی ہوئی سڑکیں اتنی چھوٹی معلوم ہو رہی تھیں جیسے بچوں کے کھلونے ہوں. اور سامنے ریونین کا سب سے بلند اور طویل و عریض سیاہ پہاڑ جس کی بلندیاں کوہر آلود تھیں، یوں معلوم ہوتا تھا کہ آسمان پر کوئی بادل ہے، اور چاروں طرف ایک ہو کا عالم تھا. کان لگا کر غور سے سننے سے دور دراز کے چشموں کی ہلکی ہلکی دلکش آواز فضا کی خاموشی کی ہمنوا تھی. سبحان اللہ، ماشاء. اور سارے مناظر پر تنہائی برس رہی تھی، اور کسی شاعر نے شاید کسی ایسی ہی خیالی بستی کے لیے یہ شعر کہے تھے جو اس وقت احقر کو یاد آ رہے تھے. آفاق کے اس پارک اس طرح کی بستی ہو، صدیوں سے جو انسان کی صورت کو ترستی ہو. آفاق کے اس پارک اس طرح کی بستی ہو، صدیوں سے جو انسان کی صورت کو ترستی ہو، اور اس کے مناظر پر تنہائی برستی ہو، اور اس کے مناظر پر تنہائی برستی ہو، یوں ہو تو وہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل، یوں ہو تو وہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل. موسم میں خوشگوار ہلکی سی خنکی تھی، اب کچھ بھوک بھی محسوس ہونے لگی تھی. اس منظر کے عین مقابل میں زمین پر دریاں اور چٹائیاں بچھا دی گئیں، اور چائے بسکٹ مٹھائی اور پھل وغیرہ سے ضیافت کی گئی جو مولانا داؤد صاحب ساتھ لائے تھے. ضیافت سے فارغ ہو کر حضرت والا نے احقر سے فرمایا کہ میرے وہ اشعار پڑھو جو یہاں آنے سے کچھ دن پہلے کراچی میں ہوئے تھے. جیسا بھی ہو بے تکلف درد دل سے پڑھیے. حضرت والا کے ارشاد کے مطابق احقر نے ترنم سے وہ اشعار پڑھے. منور کر دے یا رب
مجھ کو تقویٰ کے معالم سے منور کر دے یا رب، مجھ کو تقویٰ کے معالم سے تیرے در تک جو پہنچا دے، ملا دے ایسے عالم سے تیرے در تک جو پہنچا دے، ملا دے ایسے عالم سے.
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ملا دیا ہے ایسے عالم سے. اب ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما دے.
علاج حزن و غم ہے صرف توبہ کر گناہوں سے، علاج حزن و غم ہے صرف توبہ کر گناہوں سے، اندھیرے بے سکونی ہے معاصی کے لوازم سے، اندھیرے بے سکونی ہے معاصی کے لوازم سے، جو دل سے غیر مخلص وفاداری ہو، جو دل سے غیر مخلص ہو وفاداری سے عاری ہو، بہت محتاط رہنا چاہیے پھر ایسے خادم سے، بہت محتاط رہنا چاہیے پھر ایسے خادم سے، کیا برباد جس نے آخرت کو اپنی غفلت سے، کیا برباد جس نے آخرت کو اپنی غفلت سے، بھلا پھر فائدہ کیا اس کو دنیا کے مغانم سے، بھلا پھر فائدہ کیا اس کو دنیا کے مغانم سے،
دنیا کی مال سے کیا فائدہ اس کو، مغانم مانے غنیمت کی جگہ ہے، یعنی جیسے مال غنیمت ہوتا ہے خزانے، اس کے تو دنیا کے مال و دولت سے اس کو کیا فائدہ. جو کہ پہلا مصرع کیا ہے،
کیا برباد جس نے،
ہاں جس نے اپنے آخرت کو برباد کر دیا اپنے مال و دولت سے، تو اس کو لاکھ خزانے مل جائے، لاکھ مال و دولت مل جائے، وہ کس کام کا ہے، کیا فائدہ اسے، جو اصلی زندگی تھی وہ تو تباہ ہو گئی. پڑھیے.
حضرت والا نے فرمایا کہ مغانم کے معنی ہیں غنیمت، یعنی اللہ تعالی کو بھول کر جس نے اپنی آخرت تباہ کر لی، اگر وہ دنیا میں بادشاہ ہو گیا، وزیر ہو گیا، بہت بڑا تاجر ہو گیا تو بھی کیا فائدہ. پھر فرمایا کہ پڑھنے والے کو داد بھی دو، اور یہ بھی دیکھو کہ یہ درخت اپنی قطاروں کے ساتھ ہم لوگوں کے کلام کو سن رہے ہیں. سبحان. پھر احقر نے اگلا شعر پڑھا.
نہ اہل دل کی صحبت ہو نہ درد دل کی نعمت ہو، نہ اہل دل کی صحبت ہو نہ درد دل کی نعمت ہو، تو پڑھ لکھ کر بھی وہ محروم ہوگا قلب سالم سے، تو پڑھ لکھ کر بھی وہ محروم ہوگا قلب سالم سے، کسی کی آہ سوزندہ فلک پر نارزن بھی ہو،
کسی کی آہ سوزندہ فلک پر نارزن بھی ہو تو پھر ظالم کو ڈرنا چاہیے اپنے مظالم سے. کسی کی آہ سوزندہ فلک پر نارزن بھی ہو تو پھر ظالم کو ڈرنا چاہیے اپنے ظالم سے. اس شعر کے متعلق فرمایا کہ یہ بالکل الہامی ہے، یعنی میرے دماغ کو اس میں بالکل دخل نہیں. رات کو 2:30 بجے میری آنکھ کھلی تو یہ مصرع میری زبان پر جاری تھا، اس کو میں نے نہیں بنایا. کسی کی آہ سوزندہ فلک پر نارزن بھی ہو، آسمان پر وہ آہ بارگاہ حق کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے کہ رحم کیجئے، ظالموں کے مقابلے میں میری مدد کیجئے. آہ سوزاں تو بہت لوگوں نے استعمال کیا ہے، آہ سوزندہ کی لغت شاید زمین پر پہلی بار اختر نے استعمال کی ہے. یعنی یہ میری آہ جلانے والی ہے، جدھر سے گزرے گی ظالموں کو جلا کر خاک کر دے گی. کہیں شامل نہ ہو طائر کی بھی آہ و فغاں اس میں، کہیں شامل نہ ہو طائر کی بھی آہ و فغاں اس میں، کہیں شامل نہ ہو طائر کی بھی آہ و فغاں اس میں، دعاؤں اٹھا نشے من سے یہ کہہ صیاد ظالم سے، کتب خانے تو ہیں اختر بہت آفاق عالم میں، کتب خانے تو ہیں اختر بہت آفاق عالم میں، جو ہو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے، جو ہو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے. حضرت والا نے فرمایا کہ جزاک اللہ خیرا، بہت اچھا پڑھا، ماشاء اللہ، درد دل سے پڑھا. جو شعر زیادہ درد والے تھے ان کو کئی بار پڑھا، یہ سمجھ کی بات ہے، آخر 20 سال سے رات دن میرے ساتھ ہیں.
اچھا 11 بج گئے، اب انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.